जुमा 8 अप्रैल के सैरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। वालिद के बैरून मुल्क इदारे से फायदा उठाने पर बरतानवी वजीर आजम पर इस्तीफा देने का दबाव, मगर क्या बेटे के इदारे से फायदा उठाने पर पाकिस्तानी वजीर आजम पर भी दबाव है?
उनके खिलाफ इल्जाम है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो अगर खुद ही उनको मौका दे दिया जाए कि खुद अपॉइंट करें तो ये मुनासिब नहीं होगा।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। बरतानिया की लेबर पार्टी ने वजीर आजम डेविड कैमरॉन पर मुनाफिकत के इल्जाम लगाए हैं। ऐसा डेविड कैमरॉन के अपने ऑफशोर फंड्स की तफसीलात फराहम करने के बाद हुआ है। डेविड कैमरॉन कह रहे हैं,
समांथा और मेरा जॉइंट अकाउंट था और ब्लेयर मोर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में हमारे 5000 यूनिट्स थे जो हमने जनवरी 2010 में बेच दिए थे, जिसकी कीमत तकरीबन 30,000 पाउंड्स थी। मैंने इनकम टैक्स अदा किया है, लेकिन डिविडेंड्स पर, क्योंकि उसमें मुनाफा तो हुआ था लेकिन वो कैपिटल गेन्स टैक्स की हद के अंदर था, लिहाजा उस पर टैक्स अदा नहीं किया।
चीन के मगरबी सूबे संख्यांग की कंपनी ने पाकिस्तान के साथ $2 अरब मालियत के मुआहदे किए हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और शमसी तवानाई समेत दीगर मंसूबे भी शामिल हैं। तफसील सुनिए सारा हसन की जबानी।
दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता साल $46 अरब मालियत का चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का मंसूबा तय पाया था। इस मंसूबे के तहत चीन पाकिस्तान में गवादर से लेकर चीन तक इक्तसादी राहदारी बना रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की सरबराई में 61 रुकनी वफ ने पीर को पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसने वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। सिंकियान के रोजनामे के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इक्तसादी राहदारी के इलाकों में माहौल साजगार और दोस्ताना है।
लबनान के साबिक वजीर इत्तलात मिशेल सामाह को मुल्क में धमाका खेज मवाद दरामद करने और लबनान में शामी अपोजिशन के नुमाइंदों के कत्ल की मंसूबाबंदी करने पर 13 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। मुकदमे के अख्तिताम पर फौजी अदालत ने फैसला सुनाया कि मिस्टर सामाह शाम की सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ मिलकर काम कर रहे थे। आलमी बैंक ने तरक्की पजीर ममालिक में मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के गर्ज से काबिल तजदीद तवानाई के जराए और माहौल दोस्त मंसूबों के लिए इमदाद में इजाफे का ऐलान किया है। आलमी बैंक का कहना है कि वह साल 2020 तक इस जमीन में $3.50 अरब मालियत तक के फंड जारी करेगा। आलमी बैंक के सदर जिम योंग किम ने अपने बयान में कहा कि पेरिस के माहौलियाती मुआहदे के बाद जरूरी है कि अगली नस्लों के लिए सैारे को महफूज बनाने के लिए जरूरतमंदाना इकदाम किए जाएं। उधर पनाह गजीनों से मुतालिक यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान होने वाले मुतनाजा मुआहदे के तहत पनाह गजीनों का दूसरा ग्रोह यूनान से तुर्की रवाना हो गया है। शुमाइल खान।
वापस आने वाले पनाह गुजीनों में 45 अफराद पाकिस्तानी हैं। यूनान के जजीरे लेस्बोस से एक कश्ती पनाह गुजीनों को लेकर तुर्की रवाना हुई है। रवानगी से कबल तारकीन वतन ने एहतजाज भी किया और वापसी के खौफ से 3 अफराद ने समंदर में छलांग लगा दी। यूनान के हुकाम का कहना है कि वापस भिजवाए गए तारकीन वतन ने पनाह की दरख्वास्तें नहीं दी थी। गुज़िश्ता पीर को तकरीबन जिन 200 पनाह गुजीनों को यूनान से तुर्की वापस भेजा गया था उसमें बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान से था। दूसरी जानब हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि यूरोप से वापस भेजे जाने वाले तारिकीन वतन अपनी पाकिस्तानी शनाख्त साबित नहीं कर पाए हैं।
इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में एक मंदिर के हुक्काम ने खवातीन को अंदरूनी कमरे में जाकर इबादत करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद 100 साल से इस कमरे में पूजा पर मर्दों की इजारादारी का खात्मा हो गया है। यह फैसला कई हफ्तों से जारी उन मुजाहिरों के बाद किया गया है जिनमें खवातीन के शानी शिगनापुर मंदिर के अंदर जाने का मुतालबा किया जा रहा था। मुंबई हाईकोर्ट के एक फैसले में यह कहा गया है कि खवातीन को मंदिर के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता और खिलाफवर्जी करने वाले को 6 माह तक की कैद भी भुगतना पड़ सकती है। उधर जर्मनी का कहना है कि मुल्क में पनाह की ख्वाहिश के लिए आने वाले लोगों की तादाद में ड्रामाई कमी आई है। वजीर दाखिला टॉमास डो मेजियर का कहना है कि मार्च के महीने में दरख्वास्तों में 60% तक कमी वाकई हुई है। उनके मुताबिक ऐसा बलकान कौमों की जानिब से सरहदों पर सख्त निगरानी के बाद हुआ है। हुक्काम के मुताबिक रवां साल के शुरू के 3 महीनों के दौरान 1,70,000 पनाह गजीन रजिस्टर हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 10 लाख से जायद पनाह गजीन जर्मनी आए थे। म्यांमार में दर्जनों तलबा को रिहा किया गया है जो अपने ऊपर कायम किए गए मुकदमात की समाअत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नई हुकूमत ने ऐसे सियासी कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है। ये तलबा गुज़िश्ता साल थरावाड़ी में तालीमी निजाम में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हुए थे। हुकूमती जमात की सरबरा आंग सांग सूची ने इससे पहले यह ऐलान किया था कि बर्मा के नए साल के आगाज तक ये रिहाइयां 10 दिन की ताखीर से होंगी। اور قومی اسمبلی میں پاکستانی قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سرکاری ٹی وی پر تقریر کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے حکام کو انتظامات کرنے کے لیے ایک مراسلہ تحریر کیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے زیر اہتمام کشمیر کی یونیورسٹی میں کرکٹ کے میچ پر جھگڑا کیوں ہو گیا، اور چین میں والدین کا خیال نہ رکھنے والے بچوں کو کیا سزا مل سکتی ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔ لیکن سربین میں آج پہلے تذکرہ پینما پیپرز کا ہی۔ آپ جانتے ہیں کہ پینما میں قانون سے متعلق ایک ادارے موسیک فونسیکا کی خفیہ دستاویزات افشا ہونے سے پتا چلا ہے کہ دنیا بھر میں امیر لوگ کس طرح اپنی دولت چھپاتے ہیں تاکہ ٹیکس ادا کرنے سے بچ سکیں۔ پاکستان کے بھی کئی ایسے سیاستدان اور اہم شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں جو کالا دھن سفید کرنے اور ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنیز یا ملک سے باہر تجارتی ادارے بناتے ہیں۔ ان کا ذکر ذرا دیر میں۔ پہلے یہاں برطانیہ کی بات، جہاں لیبر پارٹی نے پینما دستاویزات کے حوالے سے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن پر منافقت کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ الزام تب عائد کیا گیا جب ڈیوڈ کیمرن نے تسلیم کر لیا کہ انہوں نے اپنے والد کے آف شور فنڈ سے فائدہ اٹھایا۔ ڈیوڈ کیمرن ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلیئر مور فرم کے قیام کا مقصد ٹیکس چوری نہیں تھا۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2010 میں تمام شیئرز بیچ دیے تھے اور ٹیکسوں کی ادائیگیاں بھی کر دی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو تنقید کی جا رہی ہے وہ محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ جبکہ وزیر تجارت نک والز نے صحافیوں کی جانب سے پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ بہتر ہوتا کہ جب الزامات سامنے تھے اسی روز وزیر اعظم اپنے حصص کی تفصیلات ظاہر کر دیتے، لیکن انہوں نے انسانی فطرت کے مطابق طرز عمل اختیار کیا۔ وہ اپنے والد کی عزت کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دستاویزات پاناما کی ایک لا فرم موساک فونسیکا سے افشا ہوئیں اور ان کی تعداد 1.10 کروڑ ہے۔ ان دستاویزات میں سابق اور موجودہ سربراہان مملکت اور دیگر سیاستدانوں کے 60 کے قریب رشتے دار اور دوستوں کے نام بھی آئے ہیں۔ گزشتہ روز پاناما کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ غیر ملکی آف شور مالیاتی سند کو شفاف بنانے کے لیے ایک بین الاقوامی پینل تشکیل دے رہا ہے۔ پاناما کی نائب صدر اور وزیر خارجہ ایزابیل ڈی سینٹ میلو نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو غیر منصفانہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔
فاش ہونے والی دستاویزات کو جو پاناما کا نام دیا گیا ہے، اس سے ہمارا ملک برے اور غلط طریقے سے پوری دنیا میں اس وقت توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ ہماری حکومت شفافیت پر سختی سے یقین رکھتی ہے۔ ہم ان باتوں کو مسترد کرتے ہیں اور یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔
کئی ممالک کی جانب سے ان دستاویزات کے افشا ہونے کے بعد امیر اور طاقتور لوگوں اور اداروں کے خلاف مالیاتی جرائم کی تحقیقات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ پاناما کی لا فرم کی جانب سے افشا ہونے والی دستاویزات میں ان کے قریبی ساتھیوں کے بدعنوانی میں ملوث ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ نام نہاد پاناما پیپرز کا مقصد روس کو دھچکا پہنچانا ہے۔
افشا کی جانے والی دستاویزات اس کوشش کا حصہ ہیں جس کا مقصد ان کے ممالک کو نیچا دکھانا ہے، تاکہ معاشرے کی نظر میں حکام اور سرکاری انتظامیہ کے ادارے بے وقت ہو جائیں اور ایک کو دوسرے کے خلاف لا کھڑا کیا جائے۔
یہ دستاویزات افشا ہونے کے بعد دنیا کے کئی رہنما اپنی سرمایہ کاری کا دفاع کرنے اور یہ بتانے پر مجبور ہوئے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس ادا کیے یا نہیں۔
نازیہ گلزار۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے نام بھی پینما پیپرز میں آف شور اکاؤنٹ ہولڈرز کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز شریف دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے سعودی عرب میں جلا وطنی کے دور میں ایک سٹیل مل بنائی جسے بعد میں فروخت کیا اور اس کے منافع سے یہ اکاؤنٹ کھولے گئے۔ سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین ہمارے ساتھی ثقلین امام کو کہانی سناتے ہیں کہ یہ سٹیل مل کیسے قائم ہوئی اور کیسے فروخت ہوئی۔
مختصر اس کی کہانی یہ ہے کہ جب وہ ایگزائل پر سعودی عرب پہنچے تو ان کے والد مرحوم نے ان سے یہ کہا کہ اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک سٹیل پلانٹ لگانا ہے، اور اس سٹیل پلانٹ کے لیے انہوں نے اس وقت کے جو شہزادہ کراؤن پرنس تھے شہزادہ عبداللہ ان سے درخواست کی کہ انہیں زمین دی جائے، اور وہ زمین ایک ایسی زمین دی گئی جو ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو عطا کی تھی، وہ زمین دی گئی، اور اس کے بعد اس پر جو پلانٹ لگایا اس سے ان کی نیتوں کا اظہار ضرور ہو گیا کہ وہ پلانٹ وہ تھا کہ جو کہ سن 80 کی دہائی میں ان کے پاس ایک راشدیہ دبئی میں ایک چھوٹا سا پلانٹ ہوتا تھا، جو ان کا جب یہ پاکستان 1980 میں واپس چلے گئے 1979-80 میں، تو اس کے بعد ان کا لوکل پارٹنر چلاتا رہا، اس نے بھی اسے جنک یارڈ میں بند کر دیا تھا۔ وہ جو جنک یارڈ میں دسیوں سال سے جو پلان بند تھا اسے لا کے اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری کا نام دے کر کے اس جگہ پہ جو کہ ایک بادشاہ نے انہیں عطا کیا تھا اس پہ لگائی گئی اور پھر اس کو بیچا گیا۔
تو اس پہ انہوں نے اصولی طور پہ سرمایہ کاری کتنی کی، قرض کتنا لیا اور کیا کیا مراعات لی حکومت سے، اور پھر یہ پلانٹ اصل میں آیا کیا کہاں سے تک؟
دیکھیے بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ انہوں نے جب ان کو یہ پلاٹ ملا تو انہوں نے حکومت سے پوچھا، اس زمانے میں جو شہزادہ عبداللہ تھے جو کہ بعد میں بادشاہ بھی ہو گئے تھے، ان سے یہ پوچھا کہ کیا دیا جائے، تو غالباً انہوں نے یہ کہا کہ $5 million دے دیا جائے اس کی۔ انہوں نے ایک ایسی چلتے ہوئے ایک فگر دے دی جو کہ مارکیٹ پرائز سے کوئی لگا نہیں کھاتی تھی، ایک سرکاری ان کو آتی تھی، وہ $5 million انہوں نے سرکار کو پے کیا۔ اس میں یہ پلانٹ جو کہ شارجہ میں بند پڑا ہوا تھا، شارجہ کے ویئر ہاؤس میں، اور یہ مجھے ان لوگوں نے بتایا جنہوں نے اس پلانٹ کو خریدا تھا، انہوں نے اس کی پھر $80 million دی ہے، اس کی قیمت ادا کی ہے، تو امریکی والوں نے اسے خریدا تھا جو بعد میں پاکستان اسٹیل بھی خریدنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ اور انہوں نے جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ $80 million کیا آپ نے اکوپمنٹ کے لیے لیے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اکوپمنٹ تو جنگ تھا، اسے تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، پہلے دن اٹھا کر کے ہم نے اسے پھینکوایا، ہم نے وہ پلاٹ لیا کیونکہ یہ پلاٹ ہمیں نہیں مل سکتا تھا، یہ پلاٹ تو سرکاری طور پر ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو عطا کیا تھا، اور ہم نے اس پلاٹ کو خریدا ہے جنہوں نے مارکیٹ پرائز پہ جو اس وقت پرائز تھی۔ تو کم از کم اگر ان پہ $2-4 million اور بھی لگے ہوں تو کم از کم $70 million کا یہ صرف پلاٹ سرکار سے لے کر کے اور مارکیٹ پرائز پہ بیچ کر کے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ پیسے لے کے باہر گئے۔
اچھا، تو اب صورتحال اس پلاٹ کی یا اس مبینہ سٹیل ملز کی کیا ہے؟
اب تورکیوں کی ملکیت ہے، وہ تویر کی اسٹیل مل میں، اس میں ایک زمانے میں ایک پاکستانی صاحب تھے جو کہ اس کے سی او ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی جو اس کے سی او ہیں وہ ایک پاکستانی صاحب ہیں جو کسی بینک سے وہاں آئے ہیں، اور وہ پلانٹ سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے دوسرے بزنسز ہیں، ان کے ایک صاحبزادے اب بھی جدہ میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک وہاں مکان خریدا ہوا ہے جو عرب نیوز کے اوریجنل مالکان ہوا کرتے تھے، ان کا مکان انہوں نے خریدا ہے ہشام حافظ کا، اور وہاں یہ رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عام طور پہ خصوصاً جب انہوں نے مکان لیا تھا کسی اور باہر والے کو مکان لینے کی بھی اجازت نہیں تھی، انہوں نے بہرحال انہیں مکان لینے کی بھی اس زمانے میں اجازت دی گئی تھی۔
راشد صاحب، صرف وضاحت کے لیے، جو سٹیل ملز تھی اس میں انہوں نے کوئی نیا پلانٹ باقاعدہ لوہا بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا؟
نہیں صاحب، یہ میں نے کہا کہ یہ سن 70 کی دہائی کا جو پلانٹ لگایا گیا تھا وہ 2000 میں نئی صدی میں 21ویں صدی کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی اس پہ پلانٹ لگایا جا سکے، چلایا جا سکے، چنانچہ وہ پلانٹ تو صرف کاغذی خانہ پوری کے لیے تھا کہ ہم نے ایک پلانٹ لگا دیا، اصل وہاں صرف صورت یہ تھی کہ وہ پلاٹ لیا گیا تھا سرکاری پرائز پہ اور اسے مارکیٹ پرائز پہ بیچنا تھا، اور مارکیٹ پرائز سے بیچ کر کے 70 یا $75 million کا منافع ہوا۔ ایسی بزنس تو ثقلین آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے حسن یا حسین نواز ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
ایسی بزنس کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کہانی سنا رہے تھے راشد حسین ہمارے ساتھی ثقلین امام کو۔ ادھر پینما لیکس کے تحت لگنے والے الزامات سامنے آنے پر پاکستان میں تنقید بھی سب سے زیادہ وزیراعظم نواز شریف کے خاندان پر ہو رہی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن کے قیام کا اعلان کیا ہے، مگر حزب اختلاف نے تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتوں نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں آج ہائی کورٹ کے سابق جج اور ممتاز قانون دان طارق محمود سے بات کی اور پوچھا کہ کیا کمیشن میں کسی ریٹائرڈ یا حاضر جج کے تقرر سے کوئی فرق پڑتا ہے؟
دیکھیں اس حد تک تو پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ ریٹائرڈ جج، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا اور ان کے جو دو اور شاید لوگ بھی ان کے ساتھ اپوائنٹ کریں گے، تو یہ ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب خود یہ نامینیٹ کریں گے ان لوگوں کو۔ تو اب چونکہ مسئلہ ان کی ذات کا ہے تو اس لیے شاید اعتراض اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ چونکہ ان کے بچوں کا معاملہ ہے اور انہوں نے خود ہی اس کی اہمیت کو احساس کرتے ہوئے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے، تو اگر یہ صورت حال ہے تو اگر وہ جو ان کے ارکان اور جج صاحب خود مقرر کریں گے تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ان وے وہ اس وقت ان کے خلاف الزام ہے، چاہے ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، تو اگر خود ہی ان کو موقع دے دیا جائے کہ خود اپوائنٹ کریں تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرونگ جج ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جج ہی کو کرنا ہے تو پھر بات بڑی سیدھی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے یہ غلط ہے، اور اگر آپ جوڈیشل کمیشن واقعی بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، تو پھر بات بڑی سیدھی سی ہے کہ یہ تو پھر آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، کیونکہ اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا سوال آتا ہے۔
طارق محمود صاحب، پاکستان کا جو سسٹم ہے جوڈیشل سسٹم وہ اتنا پیچیدہ قسم کا ہے، تو وائٹ کالر کرائم کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے اس سسٹم کے اندر؟
دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جناب جو جدہ میں ہم نے انڈسٹری لگائی تھی تو ہم نے وہاں کے بینکوں سے لون لیا تھا، پھر وہیں میں نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا اور اس سے بہت زیادہ پروفٹ ہوا، یا الٹیمیٹلی بہت زیادہ قیمت ملی، اور یا یہ کہ انہوں نے لندن میں جا کے جو ہے انویسٹ کیا یا نہیں کیا، یہ ایک الگ جھگڑا ہے کہ کب کیا، یا یہ کہ آف شور کمپنیز میں جو ہے جو انیشیل انویسٹمنٹ کی، چاہے وہ کمپنیز خریدی یا نئی کمپنیز بنائی، یا یہ کہ اس میں شیئر ڈالے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یا تو ملک سے باہر ہیں، اور یا یہ کہ یہ ان لوگوں کے قبضے میں ہے جن کے خلاف الزام لگایا جا رہا ہے۔ جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اس دن تقریر کی تھی وہ کچھ اس قسم کی تھی کہ جناب چونکہ میرے بچوں پر الزام آ رہا ہے تو میں یہ کمیشن بنا دیتا ہوں اور جائیں جا کے وہاں پر ثابت کریں۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس تو ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہوگی، اور نہ ہی شاید ایسا کوئی کمیشن اگر بن گیا تو وہ پاناما والوں کو کہہ سکے گا کہ لائیں جی آپ ہماری ایویڈنس لائیں، نہ ہی شاید جدہ والوں کو وہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔
تو طارق صاحب، اگر آپ کی بات مانی جائے تو نہ سرونگ جج کر سکتے ہیں انکوائری اس کی، اور نہ آپ کے خیال میں ریٹائرڈ جج کو اس کام پر لگانا چاہیے، تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟
دیکھیں مسئلے کا حل تو ایک بڑا آسان سا بھی ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ٹیلی ویژن پر آ کے کہا، حالانکہ بڑی معصوم سی فضول سی شاید بات کرنے لگا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا لیگل کیا، قانون کے تحت کیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہی بات ہے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایویڈنس تو ڈیفینیٹلی ان کے بچوں کے پاس ہے کہ وہ جدہ گئے تھے تو انہوں نے بینکوں سے لون لے کے بنایا تھا۔ بھائی اگر آپ نے لون لیا ہے، آپ ظاہر ہے ڈاکومینٹس ہیں، آپ کے پاس فگر ہے، آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں، اور آپ نے اگر کل کو بیچا ہے آپ اس کو بھی بتا دیں جی، اور اگر مثال کے طور پر اس وقت جو ٹائم پر آپ نے بیچی ہے اور اس میں آپ نے پیسہ لیا ہے تو ظاہر ہے پیسہ وہاں سے ٹرانسفر ہوا ہوگا، اور اگر اس کے بعد واقعی وہ جو لندن والی پراپرٹیاں خریدی ہیں تو وہ پتا چل جائے گا اگر پیسہ آپ نے کب وہ کیا اور لندن کی پراپرٹیاں کب خریدی۔ اور تیسری بات ہے کہ جو آف شور کمپنیز ہے اس کا بھی پتا چل سکتا ہے کہ آپ نے ان دا فرسٹ پلیس چاہے بنی بنائی کوئی کمپنی خریدی، کسی میں شیئر ڈالا، یا یہ کہ آپ نے نئی کمپنی بنائی، تو یہ چیزیں تو آپ کے پاس ہے تو ریکارڈ تو ہونا چاہیے، تو یا تو سامنے رکھ دے تو اس سے ایک فائدہ ضرور ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے عمران خان کی تسلی نہ ہو، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی والوں کی تسلی نہ ہو، لیکن شاید پاکستان کے لوگوں کو بشمول میرے اگر وہ دو جمع دو سامنے ہیں تو شاید ہماری حد تک تو ہماری تسلی ہو جائے۔ یا تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ تقریر کرنی نہیں چاہیے تھی، جب انہوں نے خود اس کی امپورٹنس کو اس حد تک محسوس کیا کہ وہ قوم سے خطاب کرنے آ گئے، تو جب آپ نے خود امپورٹنس دے دی ہے تو میرا خیال ہے اب آپ کو یہ چیزیں کلیئر کرنی ہوں گی، آپ کریں یا آپ کے بچے۔ اور تیسری بات ہے یہ سرکاری وزیر کیوں ایکسپلینیشن دے رہے ہیں؟ اگر حسن حسین اور مریم کا مسئلہ ہے اور یہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تو پھر جو یہ حکومت کا ایشو نہیں ہے، یہ پھر وزیر چار چار پانچ پانچ وزیر بیٹھ کے اگر اس کی وضاحتیں کرتے ہیں، اور پھر جو بعض اوقات ڈیفینس میں جو تقاریر ہو رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ شوکت خانم میں یہ ہوا اور وہاں پر درخت بکھنے میں یہ ہوا، بھائی بالکل غلط ہوا ہوگا اور جہاں آپ کا اختیار ہے آپ کریں, لیکن اگر میں نے چوری کی ہے تو مثال کے طور پر یہ ڈیفنس نہیں ہو سکتا کہ جناب اس ڈیفنس میں یہ کہوں کہ تم نے چوری کی ہے. بھائی وہ ایک الگ ایشو ہے, اس سے اس کو وہ ڈیفنس لینے سے آپ کا ایشو ختم نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس سے یہ مسئلہ اور گمبھیر ہو گیا.
ٹیکس بچانے اور پیسہ بیرون ملک رکھنے کے الزامات پر پاکستانی وزیر اعظم پر دباؤ تجزیہ کرنے میں میرا ساتھ دے رہے تھے ممتاز قانون دان طارق محمود. اب یہاں اسلام آباد سے چلتے ہیں لاہور, جہاں سے اطلاعات ہیں کہ مذہبی جماعت جماعت الدعویٰ نے لوگوں کے باہمی جھگڑوں کے حل کے لیے دار القضاء الشریعہ کے نام سے اپنا ثالثی نظام قائم کر لیا ہے. شہری اپنے معلومات کے فوری اور قابل قبول حل کے لیے ان ثالثی عدالتوں سے رجوع بھی کر رہے ہیں. یہ عدالتیں چوبرجی میں جماعت الدعویٰ کے صدر مقامی ہیڈ کوارٹرز جامعہ قادسیہ میں قائم کی گئی ہیں, جہاں کوئی بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے درخواست دے سکتا ہے اور جسے سماعت کے لیے دار القضاء الشریعہ کو بھیج دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں پنجاب حکومت کے ترجمان زعیم قادری کا کہنا ہے کہ کوئی متوازی عدالتی نظام قائم نہیں ہے. میں نے جماعت الدعویٰ اور اس کے قیام سے قبل قرار دی جانے والی تنظیم لشکر طیبہ پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگار اور عالمی جہاد پر کتابوں کے مصنف عارف جمال سے پوچھا کہ کیا یہ خبر پاکستان کے لیے نئی ہے کہ جماعت الدعویٰ نے عدالتی نظام قائم کر لیا ہے؟
جی, بہت سارے لوگوں کے لیے تو نئی خبر ہے, لیکن جو لوگ جہادی اور اسلامی پارٹیوں کو کور کرتے ہیں جیسے کہ میں 20 سال سے کر رہا ہوں, میرے لیے بالکل نئی خبر نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو انگریزی کا محاورہ ہے ٹپ آف دی آئس برگ, یہ وہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ شرعی عدالت جماعت الدعویٰ کی یا لشکر طیبہ کی جو ہے, یہ مجھے کئی 20 سال پہلے جب میں نے اس پر ریسرچ شروع کی تھی تو سب سے پہلے مجھے یہی اطلاع ملی تھی کہ ان کی عدالت ہے. تو اس وقت تو یہ چند شہروں میں تھی, کراچی میں شاید تھی اور لاہور میں مریدکے میں, کیونکہ مجھے مریدکے میں میں نے اس کو دیکھا تھا کام کرتے ہوئے اس وقت. مگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کچھ سال کے اندر اندر انہوں نے تمام شہروں میں پاکستان کے اور بلکہ ٹاؤنز میں بھی یہ قائم کر لی ہوئی ہیں عدالتیں.
عارف جمال صاحب, بعض لوگ شدت پسند اسلامی گروہوں کی طرف سے قائم کی جانے والی اس قسم کی شرعی عدالتوں کو متوازی نظام عدل قرار دیتے ہیں, جبکہ چند حلقوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ فریقین کے درمیان ہونے والی آربیٹریشن ہے. تو اگر یہ آربیٹریشن بھی ہے تو, اور وہ ان کا سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے اگر آربیٹریشن ہے تو؟
اصل میں یہ دونوں سسٹم ہیں, یہ اسلامی جو عدالتیں ہیں یہ دو قسم کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلامی قانون کے تحت سزائیں دیتی ہیں, اناؤنس کرتی ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلامی قانون کے تحت جو لوگوں کے مسائل ہوتی ہیں ان کو سن کے ان کو مشورہ دیتی ہیں. ان عدالتوں میں بہت سارے وہ لوگ جاتے ہیں جو اسلامی مسئلوں میں کنفیوز ہوتے ہیں, جیسے کہ بہت سارے لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو اور اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں, کیا طلاق ہو گئی یا نہیں. تو وہ اکثر وہ جاتے ہیں ان عدالتوں کے پاس جو کہ اسلامی اور جہادی پارٹیوں نے قائم کر رکھی ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے مدرسوں میں بھی یہ قائم ہے ایسے, تو وہاں پر ان کو وہ اپنی فقہ کے مطابق بتاتے ہیں کہ حلالہ ضروری ہے یا نہیں ہے. اور بہت سارے کیسز میں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ کی طلاق ہوگی, اب جب تک بیوی حلالہ نہیں کرے گی آپ اس کو دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. تو میں نے کئی کیسز میں دیکھا کہ وہ وہاں پر مولوی حضرات جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حلالے کے لیے ہم خود ہی حاضر ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے صرف جماعت الدعویٰ کا نہیں ہے, یہ تمام پارٹیوں کا اور بڑے بڑے مدرسوں کا ہے جہاں پر ایک باقاعدہ پیرلل جوڈیشل سسٹم کام کر رہا ہے.
لیکن عارف صاحب, پاکستان میں تو ہم نے دیکھا کہ سوات میں شرعی عدالتیں تو باقاعدہ اس وقت تحریک نفاذ شریعت محمدی کے جو دائی تھے شدت پسند رہنما صوفی محمد اور اس وقت کی جو حکمران جماعت تھی صوبہ خیبر پختونخوا میں یعنی عوامی نیشنل پارٹی, ان کے درمیان باقاعدہ معاہدے ہوتے رہے اور اس کے تحت شرعی عدالتیں قائم ہوتی رہیں. تو یہ تو حوصلے بڑھانے والی بات نہیں ہے کہ شرعی عدالتیں قائم کی جا سکتی ہیں؟
یہ بالکل حوصلے بڑھانے والی بات ہے, کیونکہ ایک کو دیکھ کے دوسرا بھی قائم کر لیتا ہے. اور یہ پاکستان میں ان کو سزا بھی دی جاتی ہے, میں نے کچھ کیسز میں سنا ہے کہ ان کو باقاعدہ کوڑے بھی لگائے گئے ہیں. لیکن جہاں تک جماعت الدعویٰ کا تعلق ہے, مجھے پاکستان کے اندر تو کوئی ایسی مثال نہیں ملی جس میں انہوں نے کوڑے لگانے کا حکم دیا ہو یا بی ہیڈنگ کی ہو عدالت کے تھرو. مگر جماعت دعویٰ جو شروع میں جو افغانستان میں جب تھی اور وہاں پر ان کے جو سینٹرل لیڈر ہیں مولانا امیر حمزہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جماعت دعویٰ اور مولوی جمیل الرحمان کی پارٹی کے لوگوں نے مل کر 100 سے زیادہ روسیوں کی بی ہیڈنگ کی تھی. تو ماڈرن ہسٹری میں جو سب سے زیادہ سر کاٹنے کی جو رسم کو جس کو ریوائیو کیا گیا تھا وہ جماعت الدعوہ اور مولوی جمیل الرحمان کی جو افغانستان میں وہابی پارٹی تھی جماعت الدعوہ الی القرآن و سننا انہوں نے شروع کی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ روایت دنیا بھر میں پھیل گئی ہے.
تجزیہ کار و مصنف عارف جمال, سیروین ابھی جاری ہے.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
آدمی عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095121611139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیل کی خبریں سنتے ہیں سب اناس کے ساتھ.
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ویسٹ انڈیز کے آف اسپنر سنیل نارائن کا بالنگ ایکشن درست قرار دے دیا ہے. ان کا بالنگ ایکشن سری لنکا کے خلاف پالی کیلے میں کھیلے جانے والے تیسرے ایک روزہ میچ میں رپورٹ ہوا تھا, جس کے بعد انہیں انٹرنیشنل میچز میں بالنگ سے روک دیا گیا تھا. انڈین پریمیئر لیگ کے نویں سیزن کا افتتاحی میچ کل ممبئی انڈینس اور گجرات لائنز کے درمیان کھیلا جائے گا. آئی پی ایل میں کل 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور 29 مئی تک جاری رہنے والے اس مقابلے میں مجموعی طور پر 60 میچ کھیلے جائیں گے. چنئی سپر کنگز اور راجستھان رائلز کی معطلی کے بعد اس بار ٹورنامنٹ میں دو نئی ٹیمز رائزنگ پونے اور گجرات لائنز حصہ لے رہی ہیں. ملائیشیا میں ہونے والے سلطان ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج آرام کا دن ہے اور کل 3 میچ کھیلے جائیں گے. پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے اور جاپان کا مقابلہ کینیڈا سے ہوگا, جبکہ میزبان ملائیشیا کی ٹیم آسٹریلیا کے مد مقابل ہوگی. پوائنٹس ٹیبل پر اب تک ملائیشیا کی ہاکی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ پہلے, آسٹریلیا دوسرے, پاکستان تیسرے اور انڈیا چوتھے نمبر پر ہے. امریکی ٹینس پلیئر وینس ولیمز کی والو کار اوپن میں کزاکستان کے یولیا پوٹین سوا کے ہاتھوں شکست کے بعد خواتین مقابلوں کا 50th ٹائٹل جیتنے کی امید ختم ہو گئی ہے. 21 سالہ پوٹین سوا کے کیریئر میں وینس ولیمز کے ساتھ یہ چوتھا مقابلہ تھا, جس میں انہوں نے ولیمز کو 7-6, 2-6 اور 6-4 سے ہرا دیا. چارلسٹن میں جاری اسی ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ میں جرمنی کی اینجلیک کربر نے سلوواکیا کی کرسٹینا کوتسووا کو 6-2 اور 6-3 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. باکسر مانی پاکیاو مشہور زمانہ فلوئڈ مے ویدر سے شکست کے ایک سال بعد کل ٹیموتھی براڈلی کے خلاف لاس ویگس میں باکسنگ مقابلے میں میدان میں اتر رہے ہیں. پاکیاو کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کی آخری فائٹ ہوگی. یہ گولف پلیئر جارڈن سپتھ ہیں جو یو ایس ماسٹرز میں اپنی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. دفاعی چیمپئن سپتھ نے ڈینی لی اور شین لوری پر 2 شاٹس کی برتری حاصل کر لی ہے.
کھیل کی خبریں آپ نے سب اناس سے سنی, سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکی ریاست ٹیکسس میں حکام کا کہنا ہے کہ فضائیہ کے ایک اڈے پر فائرنگ کی گئی ہے, کم از کم ایک شخص ہلاک ہوا ہے. اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو .com پر آ سکتے ہیں. سیروین میں فی الحال خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے اپنے آف شور فنڈز کی تفصیلات عام کرنے کے بعد لیبر پارٹی کی جانب سے ان پر منافقت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ بلیئر مور ہولڈنگز کا مقصد ٹیکس بچانا نہیں تھا. بیلجیم کے تفتیش کاروں نے بتایا ہے کہ پولیس نے کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے جو گزشتہ ماہ ہونے والے برسلز حملے میں ملوث ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک 31 سالہ شخص بھی شامل ہے جس پر پیرس حملوں کا شبہ کیا جا رہا ہے. امریکی ریاست ٹیکساس میں امریکی فضائیہ کے اڈے پر فائرنگ ہوئی ہے جس میں مقامی پولیس کے مطابق کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کو 1,000 سے زائد یہودی ایتھوپین پناہ گزینوں کو گلے لگانا ہوگا تاکہ وہ اس سیاسی تنازع کو مان کر سکے جو اس کے لیے معمولی اکثریت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ 9,000 سے زیادہ ایتھوپین نسب سے تعلق رکھنے والے یہودی جنہیں فلاش مورا کہا جاتا ہے اسرائیل میں آباد ہونے کے منتظر ہیں۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، سروینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان چلتے ہیں جہاں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سرکاری حکام نے 15 افراد کی لاشیں شناخت کے لیے سول اسپتال منتقل کی ہیں۔ یہ لاشیں قلات اور سبی کے علاقوں سے لائی گئی ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ عسکریت پسند ہیں جو 2 روز قبل سرکاری اہلکاروں سے جھڑپ میں مارے گئے تھے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ان افراد کی لاشیں 2 مختلف علاقوں سے سول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دی گئی۔ ان میں سے 10 افراد کی لاشیں گزشتہ شب ضلع کلات کے علاقے جوان سے پہلے کلاتی میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کی گئی تھی۔ چونکہ بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں کے اسپتالوں میں بڑی تعداد میں لاشوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی انتظام نہیں، اس لیے کلات سے ان لاشوں کو بھی کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ تاحال ان افراد کی شناخت نہیں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے 5 افراد کی لاشیں سبی سے لائی گئی ہیں جو کہ کلات سے لائی جانے والی لاشوں کے مقابلے میں پرانی ہیں۔
جو لاشیں ہیں وہ تازہ ہے اور بقایا جو 5 لاشیں سبی سے لائے گئے ہیں ان کی حالت انتہائی خراب ہے۔
نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ ان میں عمر رسیدہ افراد کی بھی لاشیں شامل ہیں جبکہ متعدد لوگوں کے چہروں پر گولیاں بھی ماری گئی ہیں۔
2 بوڑھے بھی لوگ ہیں اور ان کی اکثر مطلب ان کو چہروں میں گولیاں مار کے مطلب مارا گیا ہے۔
مارے جانے والے ان افراد کے بارے میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نے اس شبے کا اظہار کیا۔
بلوچ شہریوں میں سے کوئی اگر مارا جاتا ہے تو اگلے ہی دن ان کی طرف سے یہ قبول کیا جاتا ہے کہ ہمارا فلان ساتھی اس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اب تک مطلب ان کی طرف سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لاپتہ افراد ہی ہو سکتے ہیں۔
جب ان افراد کے بارے میں میں نے حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار الحق کاکڑ سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کا تعلق کلدم عسکریت پسند تنظیموں سے تھا جو کہ کلات قلعہ کے جوان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں مارے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس آپریشن میں عسکریت پسندوں کے 2 کیمپوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
یکم اپریل سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو بغیر کسی وقفے کے 3 دن جاری رہا۔ اس شدید بارش کی وجہ سے علاقے کی سڑکیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو گئیں اور اطلاعات ہیں کہ اب علاقے میں خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کی قلت ہے۔ میں نے مقامی صحافی سعادت علی مجاہد سے پوچھا کہ تازہ صورتحال کیا ہے۔
شفیع کرنانی کو بدھ کے روز ٹھٹا شہر میں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک۔
علاقے میں اس وقت یہاں پر تقریباً تمام علاقوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پانی سے چلنے والے بجلی گھر ہیں تمام اضلاع کے اندر، وہ سب سیلاب میں بہہ چکے ہیں، تو اس وجہ سے بجلی بھی بند ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات تو بالکل غائب ہیں کیونکہ پیٹرول سارا راولپنڈی سے آتا ہے، سڑکیں بند ہیں، پیٹرول کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں، خوراک کا شدید بحران ہے۔ البتہ پاک فوج کا جو C-130 طیارے ہیں انہوں نے پاک فوج نے فوری طور پر کچھ طیارے یہاں گلگت کے لیے اور اسکردو کے لیے وہ سروس شروع کی ہے، اس میں پسنجر سے بھی کو بھی سہولت دی گئی ہے راولپنڈی پہنچانے کے لیے، راولپنڈی سے یہاں لانے کے لیے، اور آج جو گندم اور آٹے کا کچھ تھیلے جو ہیں راولپنڈی سے گلگت پہنچائے گئے ہیں پاک فوج کے طیاروں کے ذریعے، لیکن یہ ناکافی ہے کیونکہ یہاں پورا پہاڑی علاقہ ہے، دور دراز علاقے ہیں، وہاں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ لوگ کس حالت میں ہیں، وہاں ادویات اور خوراک کی شدید قلت کی اطلاعات ہیں لیکن رابطے بالکل کٹ چکے ہیں۔ کون کس حال میں ہے اس حوالے سے حتمی طور پر نہ حکام بتا سکتے ہیں نہ ہم تک یہ خبر پہنچ سکتی ہے کیونکہ رابطے کٹے ہوئے ہیں۔
گلگت حال بتا رہے تھے صحافی سعادت علی مجاہد۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں جی ایس این تحریک کے اپنے دھڑے کے سربراہ شفیع کرنانی کے قتل پر احتجاج کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں جزوی طور پر کاروبار بند رہا۔ حیدرآباد سے علی حسن۔
شفیع کرنانی کو بدھ کے روز ٹھٹا شہر میں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر سوار تھے اور اپنے گھر جا رہے تھے۔ شفیع طویل عرصے سے سندھ کی قوم پرست سیاست میں سرگرم تھے ان کے قتل کی تمام قوم پرست عناصر نے مذمت کی تھی اور ہڑتال کی اپیل بھی کی تھی۔ جی ایس ان تحریک میں شفیع کا گروپ زیادہ فعال نہیں تھا، جس کی وجہ سے سندھ کے بعض شہروں میں کاروبار جزوی طور پر بند رہا۔ ٹھٹا شہر میں بھی ہڑتال کو غیر مؤثر قرار دیا گیا ہے۔ شفیع کرنانی کے قتل کے بارے میں ٹھٹا کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ چند سال قبل قتل کی ایک واردات کے بعد سمو برادری کے ساتھ ان کی دشمنی ہو گئی تھی اور ان کا قتل بھی اسی دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا جاتا ہے۔ سمو برادری نے انہیں اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا تھا اور اس سلسلے میں صلح کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ضلع ٹھٹا کے صحافی غلام حسین خواجہ کا کہنا ہے،
تو اس کا بدلہ لینے کے لیے سمو برادری کے نوجوانوں نے ان کا مدد کیا۔ اس قسم کا اعتراف جو ملزم پکڑے گئے ہیں انہوں نے کل جو میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو مارا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے 7 سال پہلے ان کے بھائی کا مدد کیا تھا۔
شفیع کرنانی کے بھتیجے منور کرنانی نے سمو برادری کے 6 افراد کے خلاف ٹھٹا پولیس میں مقدمہ درج کرایا ہے۔ پولیس نے 4 افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ علی حسن، BBC، حیدرآباد، سندھ۔
سندھ کے 17 اضلاع میں مارچ 2009 میں بے زمین کسانوں، خاص طور پر خواتین کسانوں میں سرکاری زمین تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ انہیں معاشی طور پر مستحکم کیا جائے۔ ان کسانوں کو اب قانونی پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ اپنی زمین پر قبضہ ہو جانے اور پانی کی قلت جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ کاغذات نہ ہونے کے باوجود انہیں قبضہ بھی نہیں مل پا رہا۔ عمرکوٹ سے ریاض سہیل۔
عمرکوٹ کے علاقے بودر فارم کی گنگا کولی نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو گھر اور زمین تک محدود پایا، لیکن دونوں ہی زمیندار کی ملکیت ہیں۔ وہ بچپن سے زندگی کی اس چکی میں یوں ہی پستی رہی ہیں۔ حکومت سندھ نے جب بے زمین کسانوں میں سرکاری زمین کی تقسیم کی تو ان خوش نصیبوں میں گنگا بھی شامل تھیں، لیکن یہ خوشی دیر پا ثابت نہیں ہو سکی۔ ایک زمیندار ان کی زمین پر قابض ہو گیا ہے۔
پٹواری نے ہمیں مالکانہ حقوق کا دستاویز نہیں دیا تھا، اب قریبی زمین کا زمیندار کہتا ہے کہ یہ زمین اس کی ہے اور اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ کوئی مدد کے لیے بھی آگے نہیں آ رہا ہے۔
میجر پلی گاؤں کی 3 خواتین کو زمین الاٹ ہوئی تھی، لیکن تینوں ہی ابھی تک قبضے سے محروم ہیں۔ کانو کولی کے اہل خانہ کو تو دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔
میرے 2 بچے ہیں اور شوہر کسان ہیں۔ مجھے سرکار کی جانب سے کلی کچہری میں زمین دی گئی تھی، کل 4 ایکڑ ملے تھے۔ 4 روز کے بعد پٹواری آیا اور اس نے کہا کہ کاغذات دے دیں، ان میں کچھ کام رکا ہوا ہے۔ ہم دیہی لوگ ہیں، ہمیں تو چلاکی کا پتہ نہ تھا، ہم نے انہیں کاغذات دے دیے۔ چند روز کے بعد ہم نے پٹواری سے کاغذات کا تقاضا کیا تو اس نے کہا کہ ابھی کچھ کام ہو رہا ہے، جس کے بعد سنا ہے کہ یہ زمین کسی اور کے نام کرا دی گئی ہے۔ ہم نے کاغذات مانگے تو انہوں نے ہم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، شوہر کو برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ اب تمہیں زمین نہیں ملے گی۔
غیر سرکاری ادارے پائلر کی تحقیق کے مطابق دہی سندھ میں 70% خاندان بے زمین ہیں۔ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے بے زمین کسانوں میں سرکاری زمین تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں خواتین کو ترجیح دی گئی۔ سب سے زیادہ زمین ٹھٹا ضلع میں الاٹ کی گئی۔ پالیسی کے مطابق اسی علاقے کے کسانوں کو اولیت حاصل رہی جہاں زمین واقع ہے۔ مسمد عامی کے حصے میں جو زمین آئی ہے وہاں پانی کا نام و نشان نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زمین کو ہموار کیا۔
زمین تھی نہیں،
پانی نہیں ہے، اس وجہ سے کاشت نہیں ہوتی۔ اگر پانی ہو تو یہاں ٹریکٹر چلا کر کوئی فصل لگائیں۔ اب جب پانی نہیں ہے تو اور کوئی وسیلہ ہی نہیں۔ یہ زمین ملنے سے یہ ضرور ہوا کہ اب کم سے کم کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ ہماری زمین ہے، تدفین نہیں کرنے دیں گے۔
سندھ کے 17 اضلاع میں بے زمین کسانوں میں زمین تقسیم کی گئی، جن کی نشاندہی 3 غیر سرکاری تنظیموں نے کی تھی اور حکومت نے نگران کمیٹیاں بھی بنائیں، لیکن وہ غیر مؤثر رہیں۔ عدالتوں اور محکمہ آبپاشی تک ان غریب کسانوں کی رسائی نہیں، جس وجہ سے کاغذات میں قریب ہونے کے باوجود وہ ان زمینوں سے دور ہیں۔ ریاض سہیل، BBC، عمرکوٹ۔
پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج کے انٹرمیڈیٹ کے ان طلباء کے لیے الوداعی تقریب کی گئی جو اعلیٰ تعلیم کے لیے اب دیگر اداروں میں جانے والے ہیں۔ دسمبر 2014 میں اسکول پر حملے کے بعد فارغ ہونے والے طلباء کے لیے یہ پہلی تقریب تھی۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ تقریب اسی اسکول میں اسی جگہ منعقد ہوئی جہاں 16 دسمبر سال 2014 کو شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا۔ لیکن اس تقریب میں اس واقعے کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ اسکول کے طلبہ کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر اس تقریب کا مقصد اس خوفناک واقعے کو بلانا تھا۔ اسکول سے فارغ ہونے والے ایک طالب علم محمد رضوان خان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس تقریب کے بارے میں انہیں پہلے کچھ معلوم نہیں تھا، اچانک ہی بتایا گیا، اس لیے اس میں بہت کم طالب علموں نے شرکت کی۔
چھوٹے چھوٹے ایونٹس لائک فنی بچوں کا، وہ جو ایک 16 دسمبر کا جو امپیکٹ ہے جو ابھی تک ہر بچے کے دماغ کے اوپر ہے، اسے اوور کم کرنے کے لیے ایک اس طرح کی پارٹی تھی جس میں لائک چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہنسی مذاق کے پیریڈی تھی، ٹائٹلز دیے گئے اور انکل تھوڑا بہت ڈانس ہو گیا۔
اس تقریب کے لیے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بھی نہیں بلایا گیا، بس خاموشی سے انٹرمیڈیٹ سال اول کے طلباء نے سال دوم کے طلباء کو رخصت کر دیا۔ محمد رضوان نے بتایا کہ اس تقریب کو پہلے 2 مرتبہ ملتوی بھی کیا گیا تھا لیکن اس کی وجوہات نہیں بتائی گئی تھی۔ رضوان خان کے والد محمد ابراہیم کے مطابق اس تقریب سے بچوں کے ذہنوں پر ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر اس لیے ہوئی ہے کہ اگر میں خود اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے کل بہت میں اگر شاید اسے الفاظ میں صحیح طرح بیان بھی نہ کر سکوں، لیکن کل یہ مجھے کافی خوش نظر آیا، پرسکون نظر آیا، اس لیے کہ جو انہوں نے خون کی ہولی جو دیکھی ہے 16 دسمبر 2014 کو، وہ ان کے ذہن سے محو ہونا میرا نہیں خیال کہ یہ ساری عمر اس کے ساتھ ہی رہیں گے اور ان کی یہ زندگی اسی طرح رہے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بچوں کے غیر ملکی دورے ترتیب دیے گئے تھے، اس میں اسکول انتظامیہ نے بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا تھا۔
اکثر والدین سے جن سے میرا رابطہ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ان سب بچوں کو ایک ہی جگہ ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا، ایک ہی جگہ لے جایا جاتا تفریح کے لیے تو وہ زیادہ اچھا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ غیر ملکی دورے کرائے جائیں، انہیں ایک ہی جگہ کسی دوسرے شہر میں کسی پر فضا مقام پہ اکٹھے دورہ کرایا جائے تاکہ ان کے ذہن میں یہ ایک ہی یکسانیت ان کے ذہن میں آ جائے، یہ نہ ہو کہ یہ کسی ایک اس پہ ہے اسے، تو وہاں یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ان بچوں میں اس قسم کی تفریق نہیں لانی چاہیے۔
والدین کے لیے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے ان بچوں سے بہت توقعات وابستہ ہوتی ہیں، لیکن وہ والدین جن کے بچے اسکول پر حملے میں ہلاک ہو گئے تھے، ان کے لیے بچوں کی یادیں ہی اب واحد سہارا رہ گئی ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہم نے سیروین میں آپ کو کارٹون بنانے والوں کی کہانی سنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ نگار نصر مسلم دنیا کی پہلی خاتون کارٹونسٹ ہیں اور اپنی پولکا ڈاٹ والی کارٹون کردار گوگی کے حوالے سے معروف ہیں۔ وہ سیاسی کارٹون نہیں بناتی بلکہ کامک اسٹرپ کارٹونسٹ ہیں اور ان کی توجہ روزمرہ کے معاشرتی مسائل پر رہتی ہے۔ نگار نصر کی کہانی انہیں سے سنیے۔
انسپریشن مجھے اپنے اطراف سے ملتی ہے، اپنے ماحول سے ملتی ہے، لوگوں کی بات چیت سے ملتی ہے، خاص طور سے وہ موضوع جن کی بہت زیادہ جس کے اوپر ہلچل مچی ہوتی ہے، تو وہ جب میں سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں مجھے اب اپنا اس پہ نقطۂ نظر کا اظہار کرنا چاہیے، اور وہ پھر میں اپنے کارٹونز کے ذریعے کرتی ہوں۔ جن لوگوں کو میرا کارٹون اچھا نہیں لگتا تو ان کا رد عمل شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہتے نہیں اس پہ، یا پھر ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ وہ میرے ایڈیٹر کے پاس پہنچ کے انہوں نے کافی لڑائی کی اور کافی شکایت کی اور بہت خفا ہوئے کہ میں نے ان کی کاٹ کر دی، یا ان کا جو ایکٹیویٹی تھی اس وقت میں اس پہ میں نے کارٹون بنایا، لہٰذا شکایت میرے باس کو کی تھی۔ میرا فیوریٹ جو ہے وہ ہے برتھ آف اے فیمیل چائلڈ پر، اور انگریزی میں ہے، اور میں ہمیشہ وہ شیئر جب کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس کا رد عمل بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ اس میں سادی سی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بچے کی پیدائش کو اتنا سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، اور یہ بات مجھے بہت ناپسند ہے۔ ہماری سوسائٹی میں سماجی مسائل اتنے زیادہ ہیں، اتنی کانٹرڈکشنز ہیں ہماری سوسائٹی میں، کہ وہی اسی پہ اگر میں اپنی توجہ مرکوز رکھوں تو بہت زیادہ ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے سیاسی کارٹونز نہیں بنائے ہیں، میری کتاب میں پورا اس پہ ایک چیپٹر ہے، لیکن اتنے زیادہ نہیں بنائے جتنے کہ شاید دوسرے ایڈیٹوریل کارٹونسٹ کرتے ہیں. اظہار خیال پہ کو برداشت کرنا یا آزادی اظہار کو برداشت کرنا اس وقت ممکن ہوگا جب ہم لوگوں کے مائنڈ سیٹس بدلیں گے. سیلف سینسرشپ تو کرنی پڑتی ہے کافی حد تک, لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ میں بہت کچھ کہہ بھی جاتی ہوں اور کہہ ہی دیتی ہوں.
کارٹونسٹ نگار نظر. یورپی اتحاد اور ترکی کے درمیان معاہدے کے تحت پناہ گزینوں کا دوسرا قافلہ یونان سے ترکی روانہ ہوا ہے. یہ تفصیلات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. سیر بھی نبی جاری ہے.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
تو نمبر آپ نے سنے, ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کی رائے آپ ہی تک پہنچا سکیں. اب وقت ہوا ہے ہفتے وار سلسلے کھیل کے میدان سے کا.
اور اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ دو تین پلیئرز کو سسٹم کی بہتری کے لیے سیکریفائز کریں. آپ یہ تو انڈرسٹینڈ کریں کہ میری رپورٹ سب سے پہلے لیک کس نے کی.
جب ہم فارن کوچز لائے ہیں تو اس سے ہمیں ملا کیا ہے.
میں نے ورلڈ نمبر 1 سے لے کے ورلڈ نمبر 16 کو سائن اپ کر لیا ہے.
وہ کیا کہتے ہیں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے.
ویسٹ انڈیز کا جشن جاری لیکن پاکستانی کرکٹ میں کاسمیٹک سرجری. ایک کوچ چلا گیا لیکن دوسرا آنے کے لیے تیار نہیں. کروڑوں کمانے والے کھلاڑیوں کا احتساب کیوں نہیں, اور سوئی ہوئی پاکستانی اسکواش کو جگانے کی کوشش. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. ورلڈ ٹی ٹوینٹی کو ختم ہوئے اب ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے لیکن ویسٹ انڈیز کی جیت کی بازگشت ابھی بھی سنائی دے رہی ہے. ڈیرین سیمی اور ڈوین براوو اپنے کرکٹ بورڈ کے صدر پر خوب گرجے ہیں, برسے ہیں, لیکن جیت کا جشن منانا بالکل نہیں بھولے. اور تو اور, براوو تو اپنا چیمپئن والا گانا آئی پی ایل میں بھی سنا کر بھارتی کھلاڑیوں کے زخم پھر سے تازہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن پاکستانی کرکٹ کسی جراحی کے بجائے صرف کاسمیٹک سرجری پر عمل پیرا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے وقار یونس کے استعفے سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو, کیونکہ یہ بات تو پہلے ہی طے تھی کہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے بعد نہ شاہد آفریدی کپتان رہیں گے اور نہ سلیکشن کمیٹی رہے گی. صرف ایک نیا اعلان سرفراز احمد کو ٹی ٹوینٹی کپتان بنائے جانے کا سامنے آیا ہے, لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں ٹیم کی انتہائی درجے کی مایوس کن کارکردگی کا سارا ملبہ کوچ پر گرا دیا گیا, لیکن وہ کھلاڑی جو اس تمام صورتحال کے ذمہ دار تھے اپنی جگہ موجود ہیں. ان کے بارے میں کرکٹ بورڈ نے چپ ساتھ رکھی ہے. میں نے سابق کپتان رمیز راجا سے بات کی اور یہی پوچھا کہ کیا کرکٹرز کی کوئی ذمہ داری نہیں جنہوں نے ایشیا کپ اور ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں لٹیا ڈبو دی اور بورڈ ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا؟
انفارچونیٹلی سینیریو ہماری کرکٹ کا یہ ہے کہ ہمارے پاس فال بیک پوزیشن ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹیئر ہے یا جو ایمرجنگ ٹیئر ہے، نئے پلیئرز کی جو کھیپ آنی چاہیے وہ اس کوالٹی کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ہوسٹیج بن جاتے ہیں، ہم بلیک میل ہو جاتے ہیں لو پرفارمنسز یا لو پرفارمرز کی وجہ سے، اور پھر ہم ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے تین چار پلیئرز پہ ہاتھ ڈال دیے اور تین چار پلیئرز جو ان کو ریپلیس کرتے ہیں وہ آتے ہیں اور میچ آپ ہارنا شروع ہو جاتے ہیں تو سارے لوگ کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کس قسم کی چینجز ہیں، کیونکہ آپ نئے پلیئرز لاتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر سسٹین کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ انسرٹنٹی ایک طرح سے ہیزیٹینسی کریٹ ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہوتی کہ ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا، بلکہ انہیں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ باقی جو چینجز ہیں وہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، جو پلیئرز کی پرفارمنس کی وجہ سے پورے سسٹم میں پریشر کریٹ ہوا ہے تو جو فالٹ لائن ہے اس کو تو آپ کو کریکٹ کرنا 100% آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ دو تین پلیئرز کو سسٹم کی بہتری کے لیے سیکریفائز کریں تاکہ ایک اچھی اسٹرانگ ایگزامپل سیٹ کریں کہ آگے کوئی ایسی حرکتیں نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا نام خراب ہو۔ بہت پیسے ملتے ہیں، مطلب میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک سینئر پلیئر کو کرکٹ بورڈ 9 کروڑ سال کا پیسہ دیتا ہے ایز کانٹریکچوئل منی۔ آپ سوچیے 9 کروڑ اگر 5 یا 6 پلیئرز ہمارے لے رہے ہیں اور ہماری نمبر 7ویں 8ویں پہ ہے رینکنگ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، اور جب ڈیزرو نہیں کرتے تو ریپلیس کرنا چاہیے، بڑا سمپل سا اصول ہے۔
وقار یونس کوچ کا عہدہ چھوڑ کر آئی پی ایل میں کمنٹری کرنے چلے گئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اور مینیجر انتخاب عالم کی رپورٹس لیک ہوئیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں آپ کی مرضی منشا شامل تھی، اس میں کتنی صداقت ہے؟
یہ نہایت افسوسناک اور فضول بات ہے اس طرح کی بات کرنا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جب میری رپورٹ، آپ یہ تو انڈرسٹینڈ کریں کہ میری رپورٹ سب سے پہلے لیک کس نے کی، یہ آپ وہاں سے پکڑ لیجئے گا تو پھر آپ کو سرا مل جائے گا اس سارے کا۔ سب کو معلوم ہے کہ کرکٹ بورڈ میں کیا ہو رہا ہے، کرکٹ بورڈ میں کون کیا کرتا ہے، یہ ایک مافیا ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساری جو میں نے رپورٹ لکھی تھی اس میں نے ہر چیز مینشن کی ہوئی تھی، جس کو بڑے پیار سے لیک کر کے میری اور لڑکوں کی بدمزگی کر دی گئی ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ وہ سارا ڈائیورٹ جو کرنا تھا جس جرنلسٹ کے پاس گئی ہے، تو وہ سارا لڑانے کا چکر تھا نا، کہ میری اور معین کی لڑائی، میری اور افریدی کی لڑائی، میری اور احمد اور عمر اور جو بھی ہوں، جو بھی نام بھی تھے، تو وہ سارا تو آپ نے ڈائیورٹ کر دیا نا کہ یہ دیکھو جی اس نے تو یہ لکھ دیا، بجائے اس کے کہ اس کو رکھ کے جو ریکمینڈیشنز میں دے رہا ہوں اس پہ اگر غور کرتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ یہ انسٹیٹیوٹ کا اصول نہیں ہے، انسٹیٹیوٹ کے لا میں نہیں آتا کہ جو بھی آپ کی جو وہ ہے رپورٹ ہے اس کی ایک کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، اس پہ تو کسی کو غور نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، اس کو کھول کے اور سارا دھیان بٹوا دیا لوگوں کا۔
وقار یونس کی جگہ لینے کے لیے جو نام سامنے آئے ان میں عاقب جاوید بھی شامل تھے، دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سے ان کی رائے بھی معلوم کر لی تھی، لیکن پھر اچانک عاقب جاوید نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ وہ کوچ کے عہدے کے لیے درخواست نہیں دینے والے۔ میں نے دبئی فون کر کے عاقب جاوید سے اس کی وجہ جاننی چاہی۔
آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہو تو یہ ضرور دیکھتے ہو کہ پاسٹ میں جب ہم فارن کوچز لائے ہیں تو اس سے ہمیں ملا کیا ہے، ہم نے اس سے کیا اچیو کیا ہے۔ آدھے لڑکے جو ان کو لینگویج پرابلم، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، جب وہ کوچ آتا ہے تو کوچ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ ڈومیسٹک میں ہمارے پاس کیا پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس کون سے لڑکے جو ہیں وہ انڈر 19 یا اس سے آگے آ رہے ہیں۔ جب تک آپ نے آپ کو سسٹم کا نہیں پتا، آپ کو پلیئرز کا نہیں پتا، تو پھر آپ کس کے اوپر رلائے کرتے ہو؟ کچھ چند سینئر پلیئرز اور سلیکشن کمیٹی، وہ آپ کو جو دے دیتی آپ ان کو کھلا کھلو کے آپ 2 سال بعد چلے جاتے۔ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ جس کو آپ نے دوبارہ سے بلایا ہے اسی سسٹم میں کہ جو اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے۔ اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے، ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے کہ ہم نے 2004 سے ایک ایجوکیشن، کوچ ایجوکیشن شروع کی ہوئی، آپ کے پاس کوئی 20 سے زیادہ Level 3 لوگ ہیں، Level 4 آپ کے پاس کوئی 12-13 لوگ ہیں، تو اس کا فائدہ کیا اگر آپ اپنے لوگوں کو، اب یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ٹرینڈ یا ایجوکیٹڈ جو ہے نا وہ کوچز نہیں ہیں، سارے ایجوکیٹڈ کوچز ہیں اور 10 سال سے سارے کے سارے کسی نہ کسی حوالے سے ڈومیسٹک کرکٹ یا اکیڈمیز میں اچھا کام کر رہے ہیں، ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جب آپ ویلیو اپنے لوگوں کی نہیں کرتے تو پھر آپ، مجھے تو یہی لگتا ہے نا کہ میں تو اب اپنے آپ کو یہی فیل کرتا ہوں کہ مجھے ضرورت کیا اپنے آپ کو اس طرح سے ذلیل کرنے کی، میں تو پھر اپلائی جو ہے وہ نہیں کر رہا۔
اسکواش ورلڈ چیمپئن کی سرزمین پاکستان نہ آپ کوئی عالمی چیمپئن پیدا کر رہی ہے، نہ ہی کوئی بڑے بین الاقوامی مقابلے کی میزبانی کر پا رہی ہے۔ نیا ورلڈ چیمپئن کب سامنے آئے گا اس بارے میں تو کچھ کہنا فی الحال ممکن نہیں، لیکن بین الاقوامی مقابلوں کی سرگرمیاں ضرور بحال ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور مصر کے درمیان کراچی میں ہونے والی دو طرفہ سیریز اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اس سیریز کا سہرا نوجوان جہانزیب مسعود کے سر ہے، جو ہیوسٹن امریکہ میں اپنا کلب چلا رہے ہیں اور چند ماہ پہلے دو مصری کھلاڑیوں کو یہاں لا کر نمائشی میچز انہوں نے کرائے اور اب باقاعدہ سیریز۔ میں نے جہانزیب مسعود سے پوچھا کہ یہ سیریز پاکستانی اسکواش کے لیے کتنی ضروری تھی۔
یہ ایک بہت بڑی چیز ہے پاکستان کے لیے، پھر پورے کراچی کے لیے۔ تو میں نے جو میرے ایجپشن جن کو میں مینیج کرتا ہوں ان سے میری بات ہوئی، ان سے میں نے ان کو سمجھایا بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ چیزیں ہوتی رہیں اور پاکستان میں ایونٹس دوبارہ سے شروع ہوں۔
جہانزیب مسعود سے میرا اگلا سوال تھا کہ اس سیریز کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا آپ کا؟
ہمارا پلان ہے کہ ہم یہاں پر انٹرنیشنل لیگ کروائیں دسمبر میں، جس میں میں دنیا کے 10 ڈفرنٹ کنٹریز کو یہاں پر لے کر آنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں دسمبر میں۔ تو اس کے بعد ہم پھر پی ایس او کو جا کے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر کنٹری کا پلیئر آنے کے لیے ریڈی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد مجھے کوئی لگتا نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہوگی کہ ہمیں انٹرنیشنل بڑے ایونٹس دیے جائیں۔ میں نے ورلڈ نمبر 1 سے لے کر ورلڈ نمبر 16 کو سائن اپ کر لیا ہے اور پاکستان آنے کے لیے وہ ریڈی ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ اور یہ دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، ہم اس کے لیے اس کی بس لاسٹ اسٹیجز پر ہیں، یہ کراچی اور لاہور میں ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔
ظاہر ہے یہ سیریز پاکستان اسکواش فیڈریشن کے بغیر ممکن نہ تھی۔ میں نے پاکستان اسکواش فیڈریشن کے سینئر نائب صدر ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل رضی نواب کو زحمت دی اور ان سے ان کے تاثرات جاننے چاہے۔
چونکہ آپ مجھے ریڈیو پہ ریکارڈ کر رہے تو میرے چہرہ نظر نہیں آ رہا، جو میرے چہرے کی رونق ہے، چہرے کی میری خوشی ہے نا، یہ ضرور سب کو پتا چل رہا ہوگا کہ آج الحمدللہ ہم نے ساری دنیا کو دکھایا ہے یہ، اور یہ ہم نے نہیں دکھایا، پورے پاکستان نے دکھایا ہے کہ پاکستان اور کراچی آپ بالکل سیف ترین ملک ہے، سیف ترین شہر ہے، اتنے اسپورٹس لونگ لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5-6 دن جو ہمارا یہاں اسکواش کورٹ لگا رہا، لوگ روز لوگ آ رہے ہیں، ان میں کوئی یہ نہیں تھا کوئی وی آئی پی کوئی نہیں تھا، سب لوگ آ رہے ہیں، سب لوگ نے اس کو آ کر کے دیکھا، سب لوگ نے اس کو جوائن کیا، انجوائے کیا۔
میں نے ایئر وائس مارشل رضی نواب سے پوچھا کہ اب کیا کریں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ سیریز ختم پھر خاموشی۔
وہ کیا کہتے ہیں جی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ نہیں جی، انشاءاللہ آپ دیکھیں آج جو ہم نے ایک بار سیٹ کیا نا، ہم اس سے اوپر ہی جائیں گے، نیچے نہیں آ سکتے۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس میٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
ترکی میں پاکستان کے اولمپک امیدوار شاہ حسین شاہ اٹلی کے دی گائیڈا ڈومنیکو سے جوڈو گرام پری مقابلے میں ہار گئے۔ شاہ حسین شاہ اب اس ماہ کے آخری ہفتے تاشکند میں ایشین جوڈو چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ یہ چیمپئن شپ ریو اولمپک کا کوالیفائنگ راؤنڈ بھی ہے۔ 32ویں ایشین سنوکر چیمپئن شپ کے لیے پاکستان کی 4 رکنی ٹیم کل قطر روانہ ہو رہی ہے۔ چیمپئن شپ اس ماہ کی 16 تاریخ سے دوحہ میں شروع ہوگی۔ پاکستان ٹیم قطر میں ایک ہفتے کا تربیتی کیمپ بھی لگا رہی ہے۔ دوسری ساؤتھ ایشین فٹسال چیمپئن شپ اگلے ماہ کی 2 تاریخ سے انڈیا میں شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان پہلی چیمپئن شپ کا ہولڈر ہے اور اسے اپنے اعزاز کا دفاع کرنا ہے۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے آپ سن رہے تھے عبدالرشید شکور کے ساتھ۔ بیلجیم میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ برسلز حملوں کے اب تک گرفتار نہ ہو سکنے والے ملزم محمد البرینی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ادھر امریکی ریاست ٹیکسس کے فضائیہ کے اڈے پر فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 2 ہو گئی ہے۔ یہ اور ایسی خبروں کی مزید تفصیل پڑھنے کے لیے جب آپ bbcurdu.com پر آئیں گے تو آپ وہاں ہماری شہ سرخی دیکھ سکتے ہیں، پاناما لیکس، وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ۔ bbcurdu.com پر آپ کے لیے تصاویری فیچر اور آڈیو ویڈیو لنکس بھی موجود ہیں، جن کے ذریعے آپ ہماری نشریات سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت سب سے مقبول خبر ہے، قوم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی وی انتظامات کرے۔ یہ خبر دراصل عمران خان کے بارے میں ہے۔ اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں ایمن خواجہ، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈیوڈ منٹن، اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے۔ اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اپنے آف شور فنڈز کی تفصیلات عام کرنے کے بعد لیبر پارٹی کی جانب سے ان پر منافقت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ بلیئر مور ہولڈنگز کا مقصد ٹیکس بچانا نہیں تھا. بیلجیم کے تفتیش کاروں نے بتایا ہے کہ پولیس نے کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر برسلز اور پیرس حملوں میں ملوث ہونے کا شبہ کیا جا رہا ہے. امریکی ریاست ٹیکسس میں امریکی فضائیہ کے لیکلینڈ بیس پر فائرنگ ہوئی ہے جس میں مقامی پولیس کے مطابق کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اسرائیلی حکومت کو اپنی معمولی اکثریت کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی تنازع کو ختم کرنا پڑے گا اور 1,000 سے زائد یہودی ایتھوپین پناہ گزینوں کو گلے لگانا ہوگا. اس کے علاوہ 9,000 سے زیادہ ایتھوپیائی یہودی اسرائیل میں آباد ہونے کے منتظر ہیں. اور لبنان کے سابق وزیر اطلاعات کو ملک میں دھماکہ خیز مواد درامد کرنے پر 13 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے.